الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله التي دعا لشام اللهم بارك لنا في شامنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے بعض باتیں عرض کی گئی تھی، ہمارے وہ بھائی جو اس وقت مہاجر بن کر ریفیوجی بن کر ان ملکوں میں آ رہے ہیں، اور خصوصاً ایک ایسے ملک سے جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا تعاون فرماویں، اور جیسے حدیث پاک میں فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مومن اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے. لا یسلمہ، اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے، اے لا یترکہ فی مصیبتہ، اس کو اپنی مصیبت میں چھوڑتے نہیں ہیں، بل علیہ ان یواسیہ، بلکہ وہ اس کی غمخاری کرتا ہے. اور غمخاری کے مختلف طریقے ہیں، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا تعاون فرمانا، ان کو اپنے یہاں جگہ دینا، جتنا ہو سکے ان کا تعاون کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ملک کے لیے دعا فرمانا، اللہم بارک لنا فی شامنا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ دعائی الفاظ حدیثوں کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا. تو صحابہ نے فرمایا، وفی العراق یا رسول اللہ، آپ نے پھر فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمنینا. کسی حدیث میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفی العراق، آپ نے فرمایا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تین مرتبہ جب یہ دعا فرمائی آپ نے، چوتھی مرتبہ جب صحابہ نے عرض کیا وفی العراق یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا، ہناک فتن، وہاں لوگوں پر آزمائش آتی رہے گی. تو شروع سے وہاں آزمائشیں آتی رہی ہیں. بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ شام ایک ایسی زمین ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مسکن بھی رہی ہے، اور کئی نبیوں کی قبریں بھی وہاں پر ہیں. اللتی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد اقصی بھی وہاں پر ہے، اسی شام کے اندر ہے، یاد رکھو. یہ آج کل جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں، یہ حصہ ہی ہے شام کا. اس زمانے میں یہ پورا شام تھا، اس لیے آپ نے فرمایا. اور حدیث پاک کے اندر اس کے بڑے فضائل ہیں، یاد رکھو. بیت المقدس کے اندر ایک نماز کا ادا کرنا، صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز یہ اکول ہے 250 نماز کے. اور دوسری جو احادیث ہے اس کو ملا کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک نماز ادا کرنا اس کا ثواب ایسا ہے گویا 25,000 نمازیں ادا کرنے کا، ایک نماز جو ہے یہ کال ہے 25,000 کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چونکہ شام کے اندر ہیں، ملک شام کے اندر، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری وہیں سے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں آپ اتریں گے، یہ احادیث ہیں، حدیث ہیں، بالکل یاد رکھو، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہاں تشریف لائیں گے اور وہاں سے پھر وہ حضرت امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، کسی جگہ پر ان کی ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہ وہ زمین ہے اور وہاں کے لوگ اس وقت جو کشمکش میں ہیں اور ان کی جو حالت ہے بھوک کی وجہ سے یا اپنے گھروں کو گنوا دینے کی وجہ سے، وہ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں ایسے الفاظ سے ہر ایسے لوگوں کی تعاون کرنے کی ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے کسی موقع پر فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس نے کسی مومن سے، کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہٹائی، اللہ جل شانہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے جو سختی ہیں، قیامت کے دن کے جو حالات ہیں، ان میں سے اللہ جل شانہ قیامت کی جو دشواریاں ہیں اس کو آسان فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سستا سودا ہے، یاد رکھو، ہم کسی مومن سے ایک مصیبت کو زائل کر دیں، ہٹا دیں۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی ایسے مسلمان جو تکلیف کی حالت میں ہیں، دشواری کی حالت میں ہیں، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرماتے۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ومن ستر مسلما، اور جس آدمی نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ جل شانہ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپائیں گے۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ جل شانہ اس بندے کی مدد میں اور تعاون میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد بھی اس آدمی کے شامل حال ہوتی ہے جب تک بندہ کسی مسلمان بھائی، کسی مومن بھائی کی تعاون میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات ابھی یاد رکھو کہ یہ صرف مومن کے ساتھ خاص نہیں، ہر وہ جگر رکھنے والا، چاہے وہ مومن ہے کافر ہے، چاہے وہ اس کے اندر وہ انسان ہے یا جانور ہے، اس کے ساتھ اگر آپ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ہم پر بھی رحم فرمائیں گے۔ حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو بھی ظلم کی گھٹائیں ہیں اس کو اگر مٹانا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دو۔ اسلام ہمیں رحم کرنا سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں کسی سے بدلہ لینا نہیں سکھاتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب کہ ایک صحابی آواز لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو ہم خوب بدلے لیں گے ان مکہ والوں سے، مکہ والوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے رحیم بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ بھائی تم یہ آواز لگاؤ میرے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر؟ الیوم یوم المرحمہ کہو، آج تو رحم کا دن ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کسی نے کسی کو آپ نے نشہ پلا دیا اور گرا دیا تو کیا کیا تم نے کمال کیا، مزہ تو جب ہے گرتے کو تھام لے ساقی، ایک آدمی گر رہا ہے اس کو تھام لو، ایک آدمی کی عزت جا رہی اس کی عزت کو تم بچا لو، یہ ہے سب سے بڑا، یہ ہے سب سے بڑی بہادری، یہ ہے سب سے بڑی بہادری۔ ایک آدمی گرا ہوا ہے بیچارہ، پھنسا ہوا ہے، اس کو اور پھنساؤ تم اور گراؤ، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یاد رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا، حالانکہ یہ ابو سفیان آگے آگے رہے ہیں ہر لڑائی میں، ہر غزوے کے اندر، ہر سریعے کے اندر، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کا موقع ہو، یہ آگے آگے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو مومن فہی لہ امان، آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اسے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو اسلام سے قریب کرنے والے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جو اطمینان پر مبنی ہے، اس لیے کہ اسلام ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اطمینان سکھلاتا ہے، اس میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے دنیا میں جا کر فساد مچانا ہے، نہیں، کسی کو بیجا قتل کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، من قتل نفسم بغیر نفس، مسلمان نہیں کہا وہاں پر، جس آدمی نے کسی کو بغیر ریزن کے، بغیر نفس او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد مچانے کے لیے ایسا کوئی کام کیا کہ زمین میں فساد مچ جائے، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسا آدمی ہے جس نے پورے تمام لوگوں کو قتل کیا، پوری انسانیت کا مرڈر کیا اس نے۔ انسانیت یہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے فرمایا نہیں، جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، یہ اخلاق۔ اور میں نے کسی موقع پر کہا تھا آپ لوگوں کو کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کے واقعات کو آپ دیکھ لیجئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ 14,000 ہیں صحابہ، اور فتح مکہ سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 1,27,000، یا تیسری روایت کے مطابق 1,30,000۔ تو یہ 1,15,000 کیسے آ گئے بھائی؟ یہ ہے وہ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر رہے، لوگ ذوق در ذوق ایمان میں آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، ایک ایک دو نہیں، قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، طائف سے لوگ آ رہے ہیں، دوسری جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہ طائف جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا تھا جب آپ دعوت دینے گئے تھے، آپ نے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ نہیں کیا، حالانکہ وہاں پر زمین کے فرشتے اور پہاڑ کے فرشتے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے اور یہ ہوا کا فرشتہ ہے، اگر آپ کہو تو یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس بستی کو ہلاک کر دیں، ایسی ہوا چلے گی کہ ان کو ختم کر دے گی، اگلی امتوں پر جو ہوائیں آئیں اس سے زیادہ ہوائیں سخت چلائیں گے اللہ کے حکم سے، اگر آپ کا حکم ہے تو یہ جو پہاڑ کے فرشتے ہیں یہ دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ختم کر دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ نے کیا فرمایا, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون. اور عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان کو دعوت دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اسی حدیث میں آپ آگے کے الفاظ جو دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی کم ہمتی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ میں ان کو صحیح نہیں پہنچا سکا. یہ ہے ایک دعوت کا مزاج. یہ مت کہو کہ ہم نے بہت کام کر لیا, ہم بہت کر رہے ہیں, نہیں, ہم نے اس طریقے سے تو کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعوت ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس حدیث میں فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, میری قوت کی کمزوری کی اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں. حالانکہ آپ نے اس دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, دعوت کا مزاج بتلایا گیا, تم جتنا بھی کام کرو لیکن آخر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہو کہ ہم نے اس طرح کی دعوت نہیں پہنچائی جس طرح دعوت دینے کا حق ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, اس لیے ہم اپنی دعوت کو یہ نہ سمجھو ہم بہت کام ہو رہا ہے, نہیں, کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جب یہ سمجھتا ہے نا بہت کام ہو رہا ہے, یا جب کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا تصوف کے اعتبار سے, تو وہیں سے اس کی گراوٹ شروع ہوتی ہے, وہیں سے وہ گرنا شروع ہوتا ہے. دعوت کا ایک مزاج ہے, یاد رکھو, سب کچھ کرنے کے بعد بھی عاجزی کرنا, انکساری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعائیں کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ تیری ذات جو پاک ہے ہم تیری پاکی کا وہ حق ادا نہیں کر سکے, تیری عبادت کا جو حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. بھائی آپ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ورم کر گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے پتا ہے کیا فرمایا, اے عائشہ کیا میں یتیم نہیں تھا؟ اللہ نے مجھے ٹھکانہ نہیں دیا, اللہ نے ایک یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا, اس سے بڑی کیا بات ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے عائشہ. افلا اکون عبدن شکورن, افلا اکون عبدن شکورن, کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم یہ ہوا یہاں دعوت کا مزاج بدلایا گیا کہ سب کچھ کر لو, سب کچھ کر لو اور دعوت خوب دو, اور ان دعوت کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ کہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, اے اللہ اس کام کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے اس وہ ملک جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی شام, وہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں, وہ ایک مشقت سے گزر رہے ہیں, اور وہ اپنا ٹھکانہ لینے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں, اور انہی ملکوں میں سے ہمارے ملک میں بھی آ رہے ہیں. حدیث ہمیں کیا کہتی ہے, کسی موقع پر ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے, کیا فرمائیں گے, یبن آدم استطعمتک فلم تطعمنی, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو تو کھانے پینے سے پاک ہے, ہم نے تو یہی سنا ہے, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ سے وہ بندہ کہے گا یا رب وکیف اطعمک وانت رب العالمین, میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں, تو تو رب العالمین ہے, تو تو کھانے پینے سے پاک ہے. تو آپ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اما علمت انه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه، تیری بستی میں فلاں آدمی بھوکا تھا، اگر تو نے تو اس کو کھلا تھا تو تو نے گویا مجھے کھلایا. یہ ہے کسی موقع پر فرمایا، اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں، اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس آدمی کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں، یبن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تو اسے پانی مانگا تھا تو نے پانی نہیں دیا. قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے پانی پلاؤں، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تیری ذات تو مبرہ ہے منزہ ہے. اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ استسقا کا عبدی فلان فلم تسقہ، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اس سے پانی نہیں پلایا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا. اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو اس آدمی کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر اللہ جل شانہ ہمیں یہ حکم فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی لوگ ہیں جو مہاجر بن کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، یا جو اس وقت مشقت کے اندر ہیں، ان کی مشقت کو دیکھتے ہوئے ایک اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مہاجرین جب مکہ سے گئے ہیں تو مکہ کے انصار نے ان کا پورا تعاون فرمایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا پورا تعاون فرمائیں. اور اس کے لیے جو بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں گزشتہ جمعہ کو بھی، کہ بھئی اگر آپ کسی فیملی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک آدمی کو اسپانسر کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، آپ مالی تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں، وہ آپ کے اس ایریے میں آ جائیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے کسی جگہ لے جانے کی لانے کی، یا ان کی کوئی ہیلپ کرنے کی آپ زبان جانتے ہیں تو آپ ان کا تعاون فرمائیں. بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ جل شانہ سے نیکی کے حاصل کرنے کے راستے ہیں جو اللہ نے ہمیں ان ممالک میں، جو بھی ہماری جو نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں میں ہمارے ان بندوں کا حصہ بھی جانیں کہ ان نعمتوں کے اندر اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے زکات دے دی، ہم نے شریعت کے فریضے کو ادا کیا، لیکن ایسا کوئی موقع آئے تو اس موقع پر بھی ہم نے اپنے مال میں سے جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی نفسانی اغراض کے لیے خرچ کریں، اس سے بہتر ہے کہ اس کام کو ان چیزوں کے اندر لگا لو. یاد رکھو کہ خرچ کرنے والا سخی جو ہے یہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. حدیث ہے، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. اب ہمیں چاہیے کہ بھائی ہمیں کہ ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو حق تعالی جل شانہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی.